رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرے انور حشاش بشاش تھا، یعنی کہ آپ کے چہرے زیبا پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم ایک بار درود پڑھیں اللہ تعالیٰ 10 بار ہم پر رحمت بھیجے، یہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں اور ہم پر اس کا خاص اثر نہیں پڑتا، ہم اس پر غور نہیں کرتے. یعنی کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ملا تو سرکار کا چہرے زیبا خوشی سے کھل اٹھا، آپ بہت خوش ہو گئے، یعنی اپنی امت پر اپنے پروردگار کا انعام و اکرام دیکھ کر سرکار خوش ہو گئے، اور ہمیں اس کا احساس ہی سرکار امت کی بہتری میں خوش ہے کہ جب کوئی انعام ملتا، کوئی بہتری ہوتی، سرکار خوش ہو جاتے ہیں، تو اس سے پتا چلا کہ سرکار کو اپنی امت سے کس قدر پیار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ بھی حدیث شریف میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ایک درود پڑھنے والے پر 10 بار درود بھیجتا ہے، انہیں رحمت، درود مانے رحمت، رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں 10 درجے بلند کرتا ہے، اور ایک سلام پڑھنے والے پر 10 سلام اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو حدیث شریف فرمایا کہ اب جس کی مرضی ہے کہ جو جتنا چاہے زیادہ درود پڑھے، یعنی ہم ایک بار پڑھیں تو اللہ 10 بار ہم پر رحمت نازل فرمائے. اور سچی بات یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف پوری زندگی کی عبادتیں اور ریاضتیں رکھ دی جائیں، اور دوسری طرف ایک بار اللہ تعالی کی نگاہ رحمت کسی پر پڑ جائے، یہ رکھ دیا جائے. ایک تو ایک طرف تو پوری زندگی کی عبادتیں اور ریاضتیں، ایک طرف اللہ تعالی کی ایک رحمت بھری نظر. تو عارفین فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب پر اللہ تعالیٰ کی ایک بار رحمت کی نظر پڑ گئی تو وہ پوری زندگی کی ریاضتوں اور عبادتوں سے بہتر، اور یہ حقیقت تو اللہ کی رحمت ہے. بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا ایمان تھا وہ بڑا پختہ ہوتا تھا. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، رات کا وقت آ گیا، جنگل پرندوں کا تھا، مجھے خوف آنے لگا، تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر 10 بار رحمت نازل ہوتی ہے. تو میں نے درود شریف پڑھا اور اطمینان سے میں سو گیا، اور مجھے کسی درندے نے دیکھا تک نہیں، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں نے درود شریف پڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اب 10 رحمتوں نے مجھے گھیر لیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں مجھے گھیر لیں گی، درندہ کیا مجھے چھیڑے گا. تو یہ بزرگان دین کا ایمان ہوتا تھا، اعتقاد کامل. اور ہم لوگ ضعیف الایمان ہو چلے بدقسمتی سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی پختگی نصیب فرمائے. محبت سے اور سوز کے ساتھ ایک بار آقا پر درود پڑھیں، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی المجل الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و صحبہ وسلم. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و صحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل آپ کے شہر کراچی میں ہر طرف خوف و ہراس نظر آ رہا ہے، اور ہر جگہ بم کا چرچا ہے. واقعی تخریب کاری جو ہے وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، پوری دنیا میں دھماکے ہو رہے ہیں. اب دھماکہ ہوا، جس نے مرنا تھا مر گیا، زخمی ہونا تھا وہ زخمی ہو گیا، جس کی ملکتیں تباہ ہونی تھی وہ ہو گئی. ہم سوائے ہمدردی کے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جو مسلمان فوت ہوئے ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ ثواب کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، کرنا بھی چاہیے. جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر طرف آگ اور خون نظر آ رہا ہے، اور موت سب کے سروں پر مسلط نظر آ رہی ہے، ہر ایک کو موت نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں نا، پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ صاحب وہ کینسر کا مریض ہے، آخری اسٹیج بیچارہ ان قریب مر جائے گا. جب اس کا کیسے انتقال ہوا، صاحب اس کو بہت پرانی ٹی بی تھی. اچھا، ٹی بی سے وہ مر گیا. اچھا صاحب اس کو کیا شکایت تھی جو آپ کے وہ پڑوس میں انتقال ہو گیا؟ صاحب وہ اس کو کئی روز سے پیٹ میں درد تھا، پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں، اور پھر ان کے اچھا اچھا خون کی الٹیاں ہو گئی تو خون نکل گیا تو کمزوری سے وہ مرے. اچھا اس کا کیا ہو گیا بس اب؟ تو وہ پتا چلا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا اور تیسرا اٹیک تھا, پھر اس کا انتقال. اچھا اچھا دل کا دورہ پڑا اور تیسرے اٹیک میں اس کا انتقال. اچھا یعنی کہ پہلے تو یوں مطلب یعنی کہ بات ہوتی تھی نا کہ ابھی یوں مرا یوں مرا. جب وہ بیمار تھا تو اپنے کو ڈرا تھا کہ ہم تو تندرست ہیں, ہم نے تو ابھی پچھلے دنوں چیک اپ کرایا تھا کوئی بیماری نہیں. تو اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے تھے, یوں سمجھ لیجیے صاحب. اب کیا ہوا, اس کا کیسے انتقال ہوا؟ وہ اچھا خاصا جوان تھا, اب وہ ہوا یوں کہ اسکوٹر بڑی فاسٹ چلاتا تھا, اس کو منع کرتے تھے مانتا نہیں تھا, تو بڑی فل اسپیڈ میں وہ جا رہا تھا. اس کا بریک فیل ہو گیا اور وہ ٹکرا گیا, خود بھی گیا اور لیتا بھی گیا. تو اب یوں مطلب ہے کہ موت. پھر بھی اب میں سکوٹر نہیں چلاتا, آپ میں سے کئی جنے ہوں گے جس کو سکوٹر نہیں آتی, مجھے سٹارٹ کرنا بھی نہیں آتی, کبھی چلا ہی نہیں زندگی میں. تو چلو بھائی میں سکوٹر نہیں چلاتا, گاڑی نہیں چلاتا, تو میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لوں. تو اب تو بڑا عجیب تماشا ہو گیا, بڑا کھچا کھچ بازار بھرا ہوا ہے, نوٹوں کے بنڈل جمع ہو رہے ہیں, فیشن اپنے بام عروج پر ہے. سنا ہے کہ بہت بے پردگی ہوتی صدر میں, تو صاحب وہ بھی صدر کی صدر ہے کراچی کا دل, تو وہ صدر کا دل تھا, اس دل کو دورہ پڑ گیا. اور صاحب وہ کچھ فیشن والے, کچھ آدھے ننگے, کچھ پتہ نہیں پانی ہر قسم کے لوگ, تو ان کے ٹکڑے بکھر گئے, فرق کیا ہوئے. تو اب موت تو بڑی آسان ہو بھائی, جو مسلمان مرا اس سے ہمیں ہمدرد دیے. میں صرف اپنے لیے کیا عبرت کا سامان ہوا وہ دیکھنا چاہتا ہوں, ہمارے لیے کیا عبرت. ایک بم پھٹا, کوہرام پڑ گیا, اب لوگ تو بھاگ کھڑے تھے, لیکن کئی میرے ایسے بھی شوقین بھی تھے جس کو مطلب ہے کہ تجسس ہوتا کہ ذرا دیکھیں کہ کیا ہوا, تماشائی بھی تو ہوتے نا ہم جیسے. تو وہ ایک بم جو پھٹا اس میں کئی تو جان بجا کر بھاگ گئے ہوں گے, تو کئی میرے ایسے آگے دیکھنے بھی چلے گئے ہوں گے, یا ان کو موت پکڑ کے لے گئی ہوگی کہ تو نے خود گلچرے اڑا لیا, تو ذرا چل بم تیرا بھی انتظار کر رہا ہے. تو پھر دوسرا پھٹ گیا تو دوسرے تماشائی بھی کہیں اس میں آ گئے ہوں گے. یہ تو ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر سے یا دکان سے چلے ہوں گے کہ بھائی وہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے, آواز تو بڑی زور کی, چلے دیکھنے چلتے ہیں, تو وہ اسی بم زدہ علاقے کی طرف جب بڑھ رہا ہوگا تو دوسرا بم اس کا منتظر ہوگا, تو وہ اس کے قریب پہنچتے پھٹا ہوگا. تو یوں بھی کئی تماشائی بھی بےچارے, کیونکہ چار بم باری باری پھٹے تو اس میں کئی تماشائی بھی آ گئے ہوں گے. اچھا کئی بیپاری چلے گئے تو کئی گاہک بھی بےچارے چلے گئے, تو کئی لچے لفنگے جو جاتے ہی بازار میں اس لیے کہ آدھی ننگی عورتیں, تو کئی وہ بھی جھڑپ میں آ گئے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھا خاصا کچومر ہو گیا لوگوں کا, اور کافی لوگ اس میں مارے گئے. اب ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے؟ مجھے تو عبرت تو بہت کم نظر آئی, بم پھٹا واقعی یعنی کہ خوف تاری ہو گیا اپن پر بھی, یار یہ کیا ہو گیا, بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. لیکن وہی اپنی بلڈنگ میں جب دیکھا تو وہی زور شور سے گانے بج رہے ہیں, ہر جگہ وہی وی سی آر چل رہا ہے, وہی کہہ کے بلند ہو رہے ہیں, یعنی کہ کوئی نوٹس زیادہ اس کا نہیں لیا. جس نے مرنا تھا مر گیا, جس نے زخمی ہونا تھا وہ ہو چکا, اپن تو ابھی سلامت ہیں. ہم نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب تک دم میں دم ہے, جب تک جان سلامت ہے, دنیا کی کوئی طاقت گناہوں کی عادت چھڑا کر دکھائے تو مانے. کیا ہم ایسے بیوقوف ہیں ہمارے آگے لاشوں کے پرخچے اڑ جائیں؟ لیکن ہم ایسے بے وقوف نہیں جو شیطان سے بھی بے وفائی کر بیٹھے. ہم نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, ساری کائنات تباہ جائے اجڑ ہو جائے, اے شیطان تو خوش رہے, تو بالکل مطمئن رہے, ہم نے نہیں چھوڑنی فلمیں, ہم نہیں چھوڑیں گے وی سی آر, نماز نہ پڑھنے کا جو عہد ہے وہ باقی رہے گا, اپنا معاہدہ قائم رہے گا, چاہے کوئی مرتا ہو تو مر جائے, کسی کے ہاتھ پیر اڑتے ہو تو اڑ جائے, کسی کا کچومر ہو تو ہو جائے, چاہے لاش بھی نہ پہچانی جائے, رشتے دار انتظار کرتے رہے نہ وارثوں میں وہ گڑا خود کے پہنچ جائے, وہ دفن ہو جائے. ہم نے جو تجھ سے معاہدہ کیا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے معاہدے پر قائم ہیں, کیا یہ حال اب اس امت کا نہیں ہو گیا؟ آپ خود بتائیں, یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا, کتنے لوگ مطلب نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی. یہ پرانے پرانے نام دو تین یاد رہ جاتے ہیں, باقی اب تو ایک سے ایک مطلب ہے کہ قیمتی آپ کا لباس اپنے محلے کے درزی سے آپ نے نہیں سلوایا اس لیے کہ وہ لیٹسٹ ڈیزائن نہیں جانتا, آپ نے ڈبل سلائی دے کر آپ نے کسی اور معیاری ٹیلر ماسٹر سے اپنا لباس جو وہ سلوایا, یہ سارا لباس آپ کا اتار لیا جائے گا. اور جو ڈاوارس فٹ پاتھوں پر مر جاتے ہیں ان کو جو لٹھا پہنایا جاتا ہے وہی کفن آپ کو ملے گا. یہ قیمتی لباس نہیں رہیں گے, اور یہ لٹھا بھی جو ملے گا نا وہ بھی آپ کے پاس وقتی طور پر رہے گا, وہ بھی گل سڑ جائے گا. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. خوف ہو, دہشت ہو, لیکن موت سے دہشت نہیں ہونی چاہیے. سچی بات یہ, ہمیں دہشت ہے, مجھے آپ سے زیادہ ہے, میں یہ نہیں کوئی نیڈر آدمی, میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں موت سے دہشت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اگر دہشت ہو, خوف ہو, تو حالات قبر سے ہونا چاہیے, نزا سے ہونا چاہیے. اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس کے پرخچے اڑ گئے, اس کے ٹکڑے ہو گئے, ان کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی, اور یہ ہو گیا, سر اڑ گیا اور آنکھیں نکل گئی. واقعی بہت تکلیف ہوئی ہوگی, اس میں کوئی مطلب ہے نہیں کہ کلام نہیں ہے, ان کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اصل جو تکلیف ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. یعنی کوئی اگر بستر پر بھی مرتا ہے تو مرتے وقت اس بستر پر مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے نا, وہ پرخچے اڑ جانے سے کم نہیں ہوتی وہ تکلیف. بلکہ ایک قول ملتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں, جتنی بھی سختیاں ہیں, ان سب سے زیادہ سختیاں موت میں رکھی گئی. یعنی جب روح نکلتی ہے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ مطلب سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ موت جو ہے وہ آرے سے چیرنے سے سخت ہے. یعنی کسی کو آرے سے چیرا جائے تو بظاہر تو وہ آرے سے چیرا جا رہا ہے, تکلیف ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں روح جو نکل رہی ہے اس میں زیادہ تکلیف ہے آرے سے چیرنے سے. قینچی سے اگر کسی کی کوئی انگلی کاٹ دے, کسی کا کان کاٹ دے, تو ہم مطلب ہمارے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے, ہم وہ دیکھ نہ پائیں اگر کسی کا کوئی کان قینچی سے کاٹ رہا ہو اور وہ چیخ رہا ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ قینچی سے کاٹنے میں تکلیف تو ہے, لیکن روح نکلنے میں جو تکلیف ہے وہ قینچیوں سے کاٹے جانے سے بھی زیادہ ہے. اور نزا کی سختی اور موت کی تکلیف جو ہے وہ دیگوں میں ابالنے سے بھی زیادہ ہے. اگر کسی کو دیگ میں ڈال دیا جائے تو ہمارے سامنے تو وہ دیگ میں ابل رہا ہو اور ہم مطلب یعنی کہ آنکھیں بند کر لیں, دیکھ نہ سکیں کہ اتنی اسے تکلیف ہو رہی ہے, دیگ میں ابل رہا ہے. لیکن ایکچولی یعنی کہ در حقیقت دیگ میں ابلنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جو تکلیف اس کی روح جدا ہوتے وقت, چاہے وہ بستر پر بڑے ٹھاٹ سے مر رہا ہو لیکن وہ بول نہیں سکتا. وہ بول نہیں سکتا اس لیے کہ اس کو فرشتے دبوچ رہتے ہیں. اس کو آپ یوں بھی سمجھو کہ ابھی کوئی سوئچ چبھو دے آپ کو تو آپ اچھل پڑو گے, اگر زور سے آپ کو کوئی چیتی مار دے تو آپ چین بول جاؤ گے, اچھا کوئی پتھر دے مارے تو آپ مطلب یعنی کہ رونا شروع کر دو, تکلیف ہوگی نا. تو وہ تکلیف یوں ہوتی ہے کہ پورے جسم میں روح جو ہے وہ روئے روئے میں, ریشے ریشے میں ہماری روح جو ہے وہ پیوست ہے. تو جہاں جہاں ہماری روح ہے تو وہاں وہاں ہمیں تکلیف ہوگی. تو اگر پورے ہاتھ میں کوئی سوئیاں چبھونی شروع کر دے تو پورا ہاتھ تکلیف محسوس کرے گا, اچھا آدھے جسم میں کوئی سوئیاں چبھونا ہر طرح سے چبھو رہا ہے تو صدمے سے بے ہوش ہو جائیں, اتنا درد ہو کے ادھر سے چبھو تو ادھر سے چبھو تو ہم شور کریں گے, اور ہر طرف سے اگر سوئیاں چبھنی شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تکلیف, اور سوئیاں نہیں بلکہ کوئی چھریاں چلانا شروع کر دے ہر طرف مار رہا تو ظاہر ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو جہاں جہاں روح ہے وہاں وہاں جہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے, اس لیے کہ وہ جسم مال روح تکلیف ہو رہی ہے, جسم اور روح دونوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اب جب پوری روح ہی تکلیف میں مبتلا ہو تو پھر اس تکلیف کا اندازہ کروں گا.
آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جان والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دل خاک ڈالی جائے گی, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ روح نکلنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جسم کے اندر ایک کانٹے دار شاخ اور اس کے کانٹے ریشے ریشے میں روئے روئے میں پیوست ہیں، اور پھر اس کانٹے دار شاخ کو جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف پیوست، اس کو کوئی مضبوطی کے ساتھ پاؤں سے اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کانچ بھی ہمارے پاؤں میں گھس جاتا ہے تو ہم ڈرتے ڈرتے اس کو کھینچتے ہیں، اتنی مطلب ہم پر خوفتاری ہوتا ہے، حالانکہ ہم باہر نکال رہے ہیں، اور جو کانچ یا جو کانٹے اندر ہی اندر کھینچ رہے ہوں اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ گزارے کہ ہر طرح سے کھینچ رہے ہیں، پاؤں سے بھی کھینچ رہے ہیں، پیٹ سے بھی کھینچ رہے ہیں، بازو سے بھی کھینچ رہے ہیں، گردن سے بھی کھینچ رہے ہیں، زبان سے بھی کھینچ رہے ہیں، ناک سے بھی، آنکھ سے بھی، کان سے بھی، تو ریشہ ریشہ درد میں مبتلا ہوتا ہے موت کے وقت۔ تو اس لیے مطلب بندہ بالکل نروس ہو جاتا ہے، وہ چلا ہے تو کہاں سے چلا، اس کی زبان بھی کام نہیں کر رہی نا، وہ تڑپے تو کیسے تڑپے نظر، کہ وہ سارے اس کے مطلب ہے نا درد محسوس کریں تو ہل نہیں سکتا، جیسے ہمارے زخم ہو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔ تو جب پورا ہی جسم اندر سے زخمی زخمی ہے اور روح کھینچ رہی ہے تو پھر سوال ہی نہیں کہ بندہ مطلب ہے نہیں کہ چیخو پکار کرے، نزا میں کوئی چلا نہیں سکتا، اتنا اس کو درد، اور فرشتے اس کو دبوچ بھی لیتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ورنہ تو تلواریں چلانا شروع کر دیں، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ دیواروں میں ٹکرا جائے، اس کو مار دے، اس کو گھونپ دے، یعنی وہ بہت مطلب ہے نا کہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بم سے مرے یا بس کے ایکسیڈنٹ میں مرے یا کوئی مطلب ہے نا کسی بیماری میں بستر پر مرے، نزا کی تکلیف جو ہے وہ بم کے دھماکے سے بہت سخت ہے، میزائل کے وار سے بھی سخت ہے، گولی سے بھی سخت ہے، تلوار سے بھی سخت ہے۔ موت کی اصل جو تکلیف جو نظر کسی کو نہیں آتی، اسی کو نظر آتی ہے جس پر موت طاری ہے، اسی کو نظر آتی ہے، اور زندگی میں ایک ہی بار تجربہ ہوتا ہے، اور وہ تجربہ پھر کسی کو کوئی بتا نہیں سکتا۔ کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مرنے والا اٹھ کر پھر اپنی موت کی تکلیف بیان کر دے تو تمہاری لذتیں جو ختم ہو جائیں، کسی کھانے میں لذت ہی نہ رہے، اور میٹھی میٹھی نیندیں تمہاری اڑ جائیں، پتہ ہی نہ چلے نیند کا، اتنی سخت تکلیف، اور ہر شخص کو اس سے دو چار ہونا ہے، سبھی کو اس میں دو چار ہونا۔ تو جہاد میں وہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ مجاہد بوقت شہادت ایسے ایسے نظارے کرتا ہے کہ وہ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اسے احساس نہیں رہتا، یہ ہوتا ہے اس کو احساس نہیں رہتا، جس کو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زلیخا فریفتہ ہوئی، تو اس کی سہیلیوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تو نے یہ کیا کیا، غلام پر تو عاشق ہو گئی، تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاؤں گی یوسف۔ تو ایک اس نے مطلب میٹنگ کی اپنی، عورتیں جمع کی اس میں، اور سب کے ہاتھ میں سیب لیمو یا بوٹی دے دی، اور ایک ایک ہاتھ میں چھری دے دی، اور کہا کہ جیسے ہی میں حکم دوں سب اپنی اپنی چھری سے اس لیمو کو کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا دیا گیا، اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کا پردہ اٹھایا اور فوراً آرڈر دیا کہ سب اپنے لیمو کاٹ دو، تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی جھلک دیکھی اور چھری بھی لیمو پر چلائی، لیکن کسی کو ہوش نہیں تھا لیمو کا، حالانکہ بالکل بیٹھی ہوئی تھی، نیند میں نہیں تھی، لیکن سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور یہ اس وقت پتا چلا جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، تو یوسف علیہ السلام کے جلوے میں وہ گم تھی، حالانکہ انگلی کرنے سے تکلیف ہوئی تھی لیکن محسوس نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، جب موت کا وقت آئے گا تو نزا کی سختیاں ہوں گی اپنی جگہ پر، خوب ہوا کریں، لیکن انشاءاللہ سرکار اور ہمارے درمیان جتنے پردے ہیں وہ بھی توڑ چکے ہوں گے۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر رخ یار کی طرف۔ تو جب سرکار کا جلوہ زیبا ہماری آنکھوں میں ہوگا، نگاہوں میں ہوگا، تو پھر موت کی سختیاں ہوتی رہے انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں چلے، سختیاں ہوں گی لیکن پتہ نہیں چلے۔ دوبارہ یہ ہمارا حسن اعتقاد ہے، حسن ظن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہرحال ڈرنا چاہیے، واقعی موت بڑی سخت ہے، بڑی ہولناک ہے، بڑی خوفناک ہے. اب ہم لوگوں نے یہ حسن ظن تو باندھ لیا کہ ہم موت کے وقت سرکار کا جلوہ دیکھیں گے، لیکن افسوس کہ سرکار کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کوشش نہیں کرتے. ہم خوش کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے، دعوت میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن کوشش بھی نہیں کرتے. پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے ہمیں کون روکتا ہے؟ ہم کوشش نہیں کرتے. فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اچھا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. جب آپ پکنک پر اس دن جا رہے تھے تو آنکھ کھلی تھی؟ ہاں تو کھلی تھی، خوشی کے مارے نیند نہیں آتی، خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی تھی. تو پکنک کا احساس تھا تو آپ ٹائم پر پہنچ گئے صبح، نماز کا احساس ہوتا تو فجر کے لیے آنکھ کھل جاتی. آپ جب کرکٹ کا میچ آتا ہے اور یہ نام مراد کومنٹریاں جب چلتی ہوتی ہیں ہمارے یہاں، تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ آدھی رات کو وہ کومنٹری آئی ہے اور باقاعدہ لوگ اٹھے آدھی رات کو، انہوں نے ٹی وی پر میچ دیکھے، بالکل دیکھے، پھر اٹھیا. تو ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ حق کا جذبہ ہو یا باطل کا جذبہ ہو، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جب جذبہ کامل ہو. لیکن ہمیں جذبہ ہی کہاں، ہم تو خالی ایسے ہی مطلب باتیں ہی بناتے، بڑی بڑی لمبی لمبی، بس وہ تقریریں جھاڑنی اور لیکچر دینے اور دوستوں کے سامنے دو دو گھنٹے تک فلسفے جھاڑنے، باقی عمل عمل ہم سے نہیں ہوتا، ہم کوشش نہیں کرتے. میرے پیارے سائیں بھائیو، واقعی اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ چلو بیمار ہو کر مریں گے، یوں ہوگا اوں ہوگا، وہ دیکھی جائے گی. اب تو یہ بم جو ہیں واقعی یہ تو آدمی کو دم بھی نہیں لینے دیتے، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پھٹتے ہیں اور بندہ نظر بھی نہیں آتا کہاں گیا، کون تھا. اب یہ جو سارے بندے شناخت ہوئے تو ایسے ہی ایک کا ہاتھ اس میں چلا گیا، اس کی ٹانگ اس میں چلی گئی، یوں ہوا ہوگا. اب وہ ٹانگ اور ہاتھ تھوڑی ملانے بیٹھے، اب وہ ایک وہ اعضا کے ٹکڑے جمع کر کے دے دیے کہ بھائی لے جاؤ اپنے بندے کو، اب کیا پتا کس کا ہاتھ آ گیا اور کس کی ٹانگ کس کو چلی گئی. یہ تو ہوتا ہے. تو ہمیں مطلب یہ کہ یہ احساس ہونا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو دن آج ہمیں ملا وہ کل شاید نہ ملے. حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ نیکی کرنا ہے وہ آج کے دن کر لو، کہ آج والا دن پھر زندگی میں تمہیں کبھی واپس نہیں لوٹے گا. یقین آج کی رات ہمیں مل گئی، آئندہ جمعرات ہو سکتا ہم زندہ ہوں، لیکن اب جو جمعرات آج کی ہے وہ تو گزر گئی، وہ تو کبھی نہیں ملے گی. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ صاحب وہ مہینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، مہینے کے بعد میری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، تو وہ مہینہ ذرا جلدی سے گزر جائے تو میری چھٹیاں آ جائیں گی، تو پھر یہ کریں گے اور پکنک کریں گے اور کوہ مری جائیں گے اور ہل پارک جائیں گے، کبھی سی سائڈ جائیں گے، کبھی وہ پلاننگ کرتا ہے. اچھا
جی کو واپس فکر اقبا کچھ نہیں، کھانا تو کا عیش دنیا کچھ کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے یہ تورے جام مینا صبح چند روزے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
اور ہمارے طالب علم بھائی ان کو تو امتحان میں پاس ہونے ہی کی فکر ہوتی ہے قبر کی فکر کسی کو ہوتی نہیں مجھے تو ملتے ہی رہتے ہیں طلبہ بیچارے بولتے ہیں اور دعا کرو امتحان میں پاس ہو جائے اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں امتحان میں پاس کرے دوسرے امتحان کا تمہیں احساس نہیں لیکن مجھے تو ہمدردی ہے تم سے کہ اللہ تمہیں دونوں امتحان میں پاس کرے یہ امتحان ٹھیک ہے تم نے دیا اللہ پاس کرے لیکن قبر والا امتحان اس میں پاس ہونے کی فکر وہ بھی تمہاری فکر مجھے کرنی پڑے ایسا تو مت کرو نا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ احساس ہم سب کو ہونا چاہیے کہ قبر والا امتحان سب سے زیادہ خطرناک ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہنم کا تذکرہ سنتے تھے تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کا تذکرہ سنتے تھے تو روتے تھے اس قدر روتے تھے کبھی قبر کے پاس گزرے تو اتنا روتے تھے بیٹھ کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرتے اور جذب ہوتے اس اتنا روتے جب کوئی پوچھتا کہ حضور آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے لیکن موت کے تذکرے پر قبر کے احوال پر آپ بہت روتے تو آپ فرماتے کہ قبر جو ہے وہ اول منزل ہے قبر کا امتحان یہ پہلا امتحان ہے اس میں جو کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہی کامیاب ہے اور جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بدر جائے اولا پھنس جائے گا تو میں اس لیے اس پر روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب ہمیں صحیح کر دے یہ صحیح ہو گئی تو سارا سب جیسے اب عمارت کو لے لیں عمارت بڑی خوبصورت ہو بڑی عالیشان ہو لیکن اس کی بنیاد اگر مضبوط نہ ہو پلر جو اس کا بنیاد جو ہے فاؤنڈیشن وہ اگر صحیح نہ ہو اور اس میں مطلب یعنی کہ مال صحیح نہ ہو اور انجینئر جو ہے انجینئر جو ہوتے ہیں کے ڈی اے کے وہ اگر اس عالیشان عمارت کو فیل کر دیں کہ بھائی اس میں جو مٹیریل ہے وہ مطلب یعنی کہ صحیح نہیں ہے اور اس کی بنیادیں کچی ہیں اور یہ سال چھ مہینے میں یہ عمارت گر جائے گی مفت بھی اس کا فلیٹ کوئی نہیں لے گا آپ لے لو شاید میرے ایسا ڈرپوک آدمی تو نہیں لے سکتا بلکہ میں تو اس گلی کو بھی تاک لوں کہ صاحب یہ ادھر سے لے کر ادھر اس کی عمارت ہے اور یہ یوں گری تو اتنے گز تک دو چار عمارتیں لے جائے گی اگر یوں گری تو اتنی عمارتیں لے جائے گی تو میں شاید اس کے پورے رینج میں ہی نہ گزروں کیونکہ انجینئروں نے کہہ دیا کہ یہ گر جائے گی اور اتنے دن میں گرے گی اتنے مہینوں میں گرے گی تو یہ کہ اصل جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے تو اسی طرح قبر جو ہے وہ اصل بنیاد ہے گویا کہ قبر کے امتحان میں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیاب یہاں اگر لٹک گئے تو آگے بھی لٹکنے کا امکان ہے تو اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مطلب یعنی کہ بہت روتے تھے قبر کے پاس اور یہاں ایک بات جو میں نے ابھی ذہن میں مثال آئی اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دیکھا نا میں نے کہا کہ انجینئر اگر یہ بتا دے کہ عمارت میں یہ خامی ہے تو اس کے قریب سے میں نہ گزروں انجینئر پر اتنا اعتماد اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو یہ عذاب ہوگا جھوٹ بولو گے تو وہ عذاب ہوگا غیبت کرو گے تو یہ عذاب ہوگا اور انجینئر کی بات تو غلط ہو سکتی ہے سائنسدانوں کی تھیوری غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے پیارے آقا رحمت مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان غلط ہو نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر کی لکیر کی بھی لکیر ہے بالکل اٹل بات تو میرے پیارے بھائیوں جب یہ انجینئر کی بات اتنی ذہن پر اثر کرتی ہے کہ ہم اس کی گلی سے نہ گزریں اس عمارت والی اور ہمارے آقا فرمایا کہ یہ کرو وہ نہ کرو وہ کرو وہ مت کرو اور ہمارا کوئی عمل ہی نہیں اعتماد تو ہے سرکار کی بات لیکن غفلت اتنی انجینئر کی بات مانے ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ صاحب تمہیں کینسر کے آثار نظر آ رہے ہیں تو مایوسی تو ہو جائے لیکن مرتے مرتے بھی علاج نہ چھوڑو گے کرتے رہو گے کرتے رہو گے ڈاکٹر نے کہہ دیا کینسر تو آنکھیں بند کر کے مان لی لیکن سرکار نے جو ہمیں نشاندہی فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی احساس کچھ بھی احساس تو آخر ہم کب سدھریں گے ہمیں کب احساس ہو میرے پیارے بھائیو کبھی تو آنکھیں بند کر کے یہ غور کر لیا ہوتا کبھی آنکھیں بند کر جو زبان ہر وقت چہکتی تھی آج اس پر کیڑے چبڑ گئے جو آنکھیں ہر طرف دیکھتی تھیں آج ابل کر رخساروں پر آ گئی ہوں گی وہ فلاں حسین چہرہ آج قبر میں خاک آلود ہو چکا ہوگا وہ بال جو ہر وقت سنوار کر رکھے جاتے تھے آج وہ بکھر چکے ہوں گے، وہ پیٹ جو کبھی نہیں بھرتا تھا، مال کمانے میں سستی بندہ کرتا ہی نہیں تھا، کوئی نہیں کرتا، ثواب کمانے میں سستی ضرور ہوتی ہے، نماز پڑھتے نہیں تو جماعت ضرور نکل سکتی ہے، اگر جماعت پوری نہ بھی نکلی تو ایک دو رکعتیں نکالنا تو معمول ہے، پوری جماعت تو ملتی کسی کو بھی، آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے مٹکتے ہوئے آ رہے ہیں، آستینیں اتارتے ہوئے اور پہنچتے پہنچتے تو دو ایک رکعتیں تو نکل ہی جاتے، یعنی کہ ثواب کمانے میں تو سستی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، شیطان سے جو معاہدہ ہے کہ تجھے خوش کریں گے، نعوذ باللہ، لیکن مال کمانے میں سستی نہیں کرتا تو بندہ غور کرے کہ فلاں سیٹھ جو خوب نوٹوں کی گڈیاں گن گن کے رکھتا تھا، مال کمانے میں کبھی سستی نہیں کرتا تھا، آدھی رات کو بھی اگر کوئی گاہک آ گیا تو نیند سے اٹھ کر بھی اس سے بات ضرور کرتا تھا، لیکن فجر کے ٹائم پر وہ اوندھا پڑا رہتا تھا، آج وہ بھی موت کا شکار ہو گیا، ان کی نوٹوں کا کیا ہوا، نوٹیں کہاں گئیں، قبر میں ساتھ گئی ہوں گی کچھ نہ کچھ لے کر، پھل فروٹ وغیرہ، نوٹیں تو بال بچے مل بانٹ کے مزے سے کھا گئے، ایک نے تو وی سی آر بھی چھوڑا تھا ورثے میں، خوب فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گناہ جاریہ قبر میں پہنچ رہا ہوگا سیٹھ صاحب کو، تو یہ بھی اب اولاد مزے سے اس میں بھی تو ڈرامے دیکھ رہی ہے، اور جو عیاشیوں کے سامان سیٹھ صاحب نے چھوڑے وہ سب اب گناہ جاریہ، تو یوں تو غریب تو یوں فائدے میں رہتے ہیں کہ اس طرح کی آسائشیں وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ نہیں سکتے بےچارے، تو یوں تھوڑا بہت تو ان کی رعایت ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ کروڑ ہا کروڑ روپے بھی اگر مل جائے نا تو حل من مزید، حل من مزید کا وظیفہ ہونا چاہیے، اب بھی برکت کا وظیفہ چاہیے کہ جس سے برکت ہو جائے مال میں، مال کمانے میں کوئی سستی نہیں کرتا، تو کبھی کبھی غور کرے ماضی میں کہ فلاں سیٹھ صاحب جو مال کمانے میں سستی نہیں کرتا تھا آج اسے اس کے مال نے کیا کام دیا، وہ غریب جو کوڑی کوڑی کا محتاج تھا وہ بھی موت کا شکار ہوا، اس کی غربت نے اسے قبر میں کیا نقصان پہنچایا، تو نہ مال نے نفع دیا نہ غربت نے نقصان کیا، یاد رکھیے کہ مالدار وہی ہے جو قبر میں صاحب نیک اعمال ہے، مالدار وہی ہے جس کے پاس نیک اعمال ہے، خدائی قسم وہ مالدار ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف ہے وہ مالدار ہے، جس کے پاس سرکار کا عشق ہے وہ مالدار ہے، باقی دنیا کا مال تو سراسر وبال ہی وبال ہے، اس کا تو حساب ہی دے رہا بندہ پھنس جائے گا، حساب دے دے تھک جائے،
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان، کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان، کیسے کیسے جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے،
تو میرے پیارے بھائیوں کبھی کبھی غور کرے اس طرح مادی میں، پھر اپنا سوچے کہ اندھیری گلی میں مجھے جانا پڑے آدھی رات کا وقت ہو، اوف اندھیرا ہو، سناٹا، بجلی فیل ہو گئی، فل اندھیرا، کٹا ٹوپ ہے، تو اس اندھیری گلی میں کیا میں گزر سکتا ہوں، ارے ڈروں گا کہ کہیں گڑا ہوگا تو، کوئی گٹر کھلی ہوگی تو، کوئی پتھر پڑا ہوگا تو ٹکرا جاؤں گا، کوئی کتا دبک کر بیٹھا ہوگا اور دیکھتے ہی اگر اس نے چلانا ہی شروع کر دیا، حملہ نہ بھی کیا صرف چلایا، تو میں تو نفسیاتی طور پر بھی ڈرپوک ہوں، ڈر جاؤں. تو اندھیری گلی میں تنہا بندہ نہیں گزر سکتا، اس کو بھی ٹارچ کی ضرورت محسوس ہوگی. یہ دیہاتوں وغیرہ میں لوگ ٹارچ لیے لیے پھرتے ہیں، ہمارے شہروں میں تو اسٹریٹ لائٹر لگی ہوتی ہے. اچھا، تو اندھیری گلی میں نہیں گزر سکتا. اچھا، پھر کبھی یہ سوچیں کہ کیا میں گرم پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں؟ گرم پانی ایک دم نہیں ڈال سکتا. ایک بزرگ کا میں نے پڑھا کہ وہ جب گرم پانی کو دیکھتے تھے، حمام میں جب نہانے کے لیے جاتے گرم پانی کو دیکھتے تو وہ رونا شروع کر دیتے، اور فرماتے کہ اگر یہ گرم پانی مجھ پر ڈال دیا جائے گرم گرم تو میری کھال جلس جائے. تو گناہ کرنے پر تو آگ میں ڈالے جانے کی وعید ہے کہ اگر میں نے گناہ کیے تو گرم پانی میں نہیں مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اب بھلا میں کیوں نہ رہوں؟ اب بتائیں، واقعی اگر گناہ کی سزا میں کوئی گرم پانی میں ہی ہمیں ڈبکی دلا دے تو گناہ کبھی کوئی کرے نہیں. اصل معاملہ ادھار پر ہے، نقد پر نہیں. جیسے منہ سے گالی نکلی کو تڑاک کر کے چاٹا پڑ جائے، جیسے ہم نے بد نگاہی کی، کسی کو نامحرم کو بد نیت سے دیکھا، کسی بغیر داڑھی کے لڑکے کو بری نیت سے دیکھا شہوت کے ساتھ، اور اگر فوراً آنکھیں جلنا شروع ہو جائے اور ایک دم جیسے محسوس کچرا پڑ گیا آنکھ میں، کوئی مطلب خس وغیرہ پڑ گئی، ہم نماز کے وقت سوئے پڑے ہوں تڑاک سے کوئی مطلب نہیں کہ چاٹا پڑ جائے، ہم نماز کے وقت کھیل کود میں مصروف ہوں اور نماز میں سستی کر رہے ہوں تو ایک لات کو رکھ دے اٹھا کر، تو سوال ہی نہیں کوئی گناہ کر سکے. لیکن یہ تو دار الامتحان ہے، یہاں تو امتحان دینا ہے، اس کی جزا اور سزا تو مرنے کے بعد ہے. تو آپ سوچ لیجئے، ایک تھپڑ اور ایک لات اس وقت برداشت نہیں ہو رہی جبکہ ہر ایک موجود ہے ہمارے سامنے، دلاسہ دینے والے تسلی دینے والے موجود ہیں، جبکہ قبر میں کوئی دلاسہ دینے نہیں آئے گا، کوئی ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے نہیں آئے گا. ممتا کی ماری ماں گھر پر رہ جائے گی، ناز اٹھانے والا باپ قبر تک آ کر لوٹ جائے گا. اب نہ ہم اپنی قبر میں کسی بیسٹ فرینڈ کو بلا سکیں گے، نہ اس کے پاس جا سکتے. آج تو ہر ایک ایک کو انگلی میں لیے لیے پھر رہا ہے، لیکن قبر میں کوئی کسی کے پاس نہیں. اچھے عمل ہوں گے تو وہی ہمارے ساتھ ہوں گے.
نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ، آخرت کے واسطے غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ، موت کا غیر وقت انتظار رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو اپنے تو آفات کر، رہنا غافل جات حق دن رات کر، ذکر و فکر و موت کی تو بات کر،
سائیں بھائیوں ہم غور کریں، اور جب کسی کی موت کو دیکھیں تو ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. آج ہم کسی کی آنکھیں بند کر رہے ہیں مرنے والے کی، کسی کا منہ باندھتے ہیں، کسی کے انگوٹھے باندھتے ہیں، کسی کو چادر اڑاتے ہیں، کسی کے غسل میت میں حصہ لیتے ہیں، کبھی کسی کو کفن پہناتے ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں کر پاتے تو اتنا ضرور ہے کہ کسی کو کندھا دے کر آگے تو چلتے ہیں، کندھے تو ہم دیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو نماز جنازہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. ارے یہ بھی نہیں ہوتا تو کبھی کبھی کسی کے جنازے میں مروت میں جانا پڑ ہی جاتا ہے. تو ہم سوچیں کہ آج ہم کسی کی آنکھ بند کر رہے ہیں کل کوئی ہماری آنکھ بند کرے گا، آج ہم کسی کو چادر اڑا رہے ہیں کل ہمارا بھی غل پڑا ہوگا کہ بیچارہ بم کے دھماکے میں یہ بھی ہلاک ہو گیا، چادر اڑائی جا رہی ہے، آج ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں کل ہم پر بھی نیم گرم پانی ڈالا جا رہا ہوگا اور شور ہوگا کہ اس طرح پانی ڈالو، اب اس طرح اس کو لٹاؤ، اب اس کروٹ پر لٹاؤ، اب اس کو ذرا بٹھا دو، یہ لاؤ کپور لاؤ، تھوڑا ٹھنڈا پانی لو، پانی زیادہ گرم ہو گیا، اس طرح شور پڑ رہا ہوگا اور گھر میں عورتیں رو رہی ہوں گی، چلا رہی ہوں گی، ہم تختے پر جو جس طرح ہلایا ہم ہل رہے ہیں، اپنے طور پر ہم نہیں ہل سکتے، بالکل اکڑی ہوئی لاش پڑی ہوگی ہماری، اور پھر اسی طرح لوگ کورے لٹھے میں لپیٹ کر کندھوں پہ لاد کر لے چلیں گے اور شور ہو رہا ہوگا کہ دو دو قدم چلو، دو دو قدم چلو، پھر بس میں ڈالا جا رہا ہو، بس کھچاکھچ جا رہی ہوگی اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، پھر ہمیں قبر کے کنارے رکھا جائے گا اور لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے، جلدی کرو جلدی کرو، دیر ہو گئی، اور جلدی جلدی جوں توں گڑے میں اتارا، مٹی ڈالی، یہ جا وہ جا، اس خوف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی کہ قیامت کے روز اعمال نامے سامنے ہوں گے، آج تو ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں نا، خوب چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اس کی غیبت کی، اس کو گالیاں دی، فلم دیکھی، داڑھی منڈائی، نماز چھوڑ دی، انہیں کہ گناہ خوب کرتے ہیں چھپ کر، ظاہر کئی ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، کئی ہوتے ہیں چھپ کر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، چھپ کر لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے تو چھپ کر کیے لیکن اللہ تعالیٰ خبردار ہے، تو اعمال نامہ کھلے گا سب اس میں ہوگا، کیا چھپ کر کیا، کیا ظاہر کیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو گناہ کیا تھے، وہ بخشے بخشائے، لیکن پھر بھی رقت طاری ہو گئی، غش کھا کر گر گئے اور دیر تک تڑپتے رہے، پھڑکتے رہے اللہ کے خوف سے، تو انہوں نے تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں نہیں چھوڑی، کہ صاحب یہاں تو رقت طاری ہوتی ہے، یہاں اجتماع میں کئی لوگ اس لیے نہیں آتے، مجسے سے ٹکرے کہ تمہارے اجتماع میں ہم نہیں آتے، تم ایسی دعا مانگتے ہو اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ کئی کئی دن تک ہمارا ذہن معاوف ہو جاتا ہے، بس خوف سے ہم لوگ مطلب بے چین رہتے ہیں، ہم کو کسی کام میں چین نہیں پڑتا، دنیا میں دن نہیں لگتا، ہم نہیں آتے، حالانکہ یہ تو ایمان سے بدنصیبی ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ایسا دل ہمیں ملے کہ واقعی ہمیں اللہ کے خوف سے چین ہی نہ آئے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے دنیا کی ان رنگینیوں سے دل ٹوٹ ہی جائے، لیکن شیطان روک لیتا ہے اور وہ نہیں آنے، تو نصیب نصیب کی بات ہے، تو ان اجتماعات میں نیک لوگوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو اس میں تو اثر ہوتا ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ مطلب عجیب عجیب مطلب باتیں بناتے ہیں، حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ اکبر سرکار سے بڑھ کر تو ہے کون اور کس کا دور ہے اور کس کی صحبت ہے، ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تلاوت کی، یعنی اس کا ترجمہ ہے، ہمارے پاس بیڑیاں جہنم ہے اور ہمارے پاس اٹکنے والا کھانا، یعنی دوزخ کی یعنی اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے کہ دوزخ میں وہ ہیں ہاتھوں میں ڈالنے والی بیڑیاں اور اٹکنے والا کھانا دیا جائے، تو یہ کیفیت اس آیت میں دی، تو سرکار یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، بڑے دیوانے تھے، جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی یہ آیت کریمہ، تو وہ عربی دان تھے، وہ حضرات تو عربی پوری سمجھتے تھے، ہم لوگ تو نہیں جانتے، تو جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی کہ جہنم میں بیڑیاں ہیں، اٹکنے والا کھانا ہے، تو اللہ کے خوف سے ایک دم ان پر رقت طاری ہوئی، کھڑے ہوئے تھے اور دھڑام سے گرے اور ان کی روح قبض سے انصری سے ترباد کر گئی، اگر اس اجتماع میں کبھی سرکار کا ایسا کرم ہو جائے اور کسی خوش نصیب کا مدینہ مدینہ کرتے ہوئے روتے روتے دم ٹوٹ جائے، تو اللہ کرے میرے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، ہمیں کبھی کسی کی روح پرواز کر جائے تو پھر اجتماع پر شاید پابندی پڑ جائے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اسلامی بھائی بہن ہیں، جو بوڑھے بزرگ یہ، ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس قسم کے اجتماعات کی وہ حقیقی روح کو سمجھ پائیں،
وہ حقیقی روح نہیں سمجھتے بیچارے. وہ یہ سمجھتے ہیں بس داڑھی رکھ لے گا, ماما پہن لے گا تو معاشرے سے یہ بالکل کٹ جائے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں, ہم لوگ معاشرے سے نہیں کاٹتے. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, دعوت اسلامی کا ایک سب سے حقیر ترین جو ہوتا ہے اس میں ایک ہوں. دعوت اسلامی کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ان میں سب میں آخری فہرست میں ہوں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں یا کہیں جنگلوں میں پہاڑوں میں رہتا ہوں, بالکل شہر کے گنجان علاقے میں رہتا ہوں. اچھا میرے شادی کی الحمدللہ میرے تین تین بچے ہیں اور بھی گھر کے افراد ہیں, اور یہ بھی نہیں کہ نذرانوں پہ پلتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے تو نکال دیں کہ صاحب یہ کماتا کیا ہے. الحمدللہ نذرانوں پر نہیں پلتا, اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا ہوں, اللہ کا بڑا کرم ہے. اور میں بہت مالدار ہوں, میں یہ نہیں کہتا میں غریب ہوں اور صاحب مفلس ہوں اور میرا خیال رکھا کرو. یعنی انڈائریکٹ بھی لوگ کہتے ہیں نا میرا خیال رکھا کرو ذرا ہمارے بھی اخراجات. نہیں میں تو کہتا ہی نہیں, آپ سے لے کر کرنا بھی کیا, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. تو میرے پیارے بھائیو دعوت اسلامی نے یہی تو بیڑا اٹھایا, اسی لیے تو ماری سے وجود میں آئی کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا کوئی اقدام کیا جائے اور فیشن کی بڑھتی ہوئی یلغار کا راستہ روک کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی ترغیب دلائی. تیرا اگر کوئی دوست ہے, تیرا ہمدرد ہے, تیرا ہمدم ہے, تیرا خیر خواہ ہے تو ذرا مدینے کی طرف نظر کر لو, یہی کام آئیں گے. خدا کی قسم یہی خیر خواہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں, جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں, قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اور میرے بھائیوں جب قبر میں پہنچیں گے نہ ماں ساتھ آئے گی, نہ باپ ساتھ آئے گا, نہ بیوی ساتھ آئے گی, نہ بچے ساتھ آئیں گے, سب تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے. اس وقت یہی آقا ہوں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کے, جب بندہ قبر میں پہنچے گا ہر طرف سے بے کسی چھا جائے گی, بے مسی کا عالم ہوگا. اس قسم پرسی کے عالم میں وہ تشریف لائیں گے, مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیندیں سلاتے یہ. اور قیامت کا ہوشربا منظر یاد کیجئے, ماں قریب نہیں آئے گی, باپ پاس نہیں آئے گا. اگر باپ کے پاس جاؤ گے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, باپ پکڑ لے گا میں تجھے ہی ڈھونڈتا تھا, تو نے فلاں وقت میرے سامنے آنکھیں نکالی تھی, اب میں اس کا تجھ سے آج بدلہ لوں گا. ماں کے پاس جاؤ گے ماں ایک نیکی دے دے, ماں کہے گی فلاں دن میں نے تجھے دودھ لینے کے لیے بھیجا تھا, تو نے دو گھنٹے لگا دیے تھے, میرا دل دکھا تھا, اب میں تجھ سے آج بدلہ وصول کروں گی. ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ایسے میں کون کام آئے گا. نہ وہ جس کی فیشن پر آپ عمل کرتے ہو, نہ وہ کام آئے گا جس کے لیے آپ اپنے چہرے کا ستیہ ناس کر کے دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ بناتے ہو, مصطفیٰ کی پیاری سنت کو برباد کرتے ہو, وہ کام نہیں آئے گا. بلکہ وہی کام آئیں گے کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ارے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں اپنے اکلوتے لال کو چھوڑ دی, کام نہیں آئے گی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, ارے کون بنائے, بناتے یہ. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری, بناتے یہ. ارے قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے, مجدہ رضا کا سناتے یہ. تو ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کہاں جاؤ. آخر ایسی محبت کیوں ہو گئی کہ جس کی محبت میں اپنے چہرے سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو تباہ کرتے ہو. یہ کس کی نقل میں کرتے ہو, کسی نبی کی نقل میں نہیں, کسی ولی کی نقل میں نہیں. ہر بات پر فیشن تمہیں منظور ہے، فیشن کی تمہیں تلاش ہے، سنتوں کو کون تلاش کرے گا؟ اس دور میں سنت کس قدر مظلوم ہو گئی کہ آج اگر کوئی سنتوں کا بیکر نظر آ جائے، آج کوئی سنتوں کا دیوانہ اور مدینے کا مستانہ مل جائے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا. ارے وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. آج اگر کوئی سنتوں کا عامل مل جائے ایک آنکھ نہیں بھاتا. ماں اس کی مخالف، باپ اس کا مخالف، بھائی اس سے مطلب الرجک، بہنیں اس سے ناراض، رشتہ دار اس سے بیزار، دوست عزیز سب اس سے بھاگیں. آج سنتوں پر عمل کرنا اتنا دشوار ہو گیا. آج مسلمان اپنی مسلمانی کا اظہار نہیں کر سکتا. آج مسلمانی کے اظہار پر گویا اس معاشرے میں پابندی ڈال دی گئی. آج مسلمان کو دیکھ کر یہ نہیں پتا چلتا، یہ باور نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پوچھے نہیں. ابے شوٹیڈ بوٹیڈ پینٹ شرٹ میں کسا کسایا، پٹاخ پٹاخ جوتے لیے جو جا رہا ہے، پینٹ کوٹ پتلون قمیض اندر، یہ مسلمان داڑھی منڈا کر جب جا رہا ہے ننگے سر، کیا اس کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے مسلمان؟ جب تک وہ نام نہ بتائے پتا نہیں چلتا یہ مسلمان. یہاں تو چلو ہم جانتے ہیں چہرے ہمارے، مطلب جانے پہچانے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں ہم جانتے ہیں، لیکن اگر بیرون ممالک چلا جائے اس اولیے میں تو کوئی نہیں پہچانتا یہ مسلمان، پتا ہی نہیں چلتا مسلمان. تو مسلمان غیروں کی وردی اپنانے میں آج فخر محسوس کرتا ہے. مسلمانوں کی بھی داڑھی اور امامہ شریف علامت ہے، بالکل ہے، آپ بھلے انکار کریں میں کہتا ہوں. افراتفری مچ گئی مسلمان، مسلمان اپنی وردی کھو بیٹھا. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کی وردی اسلامی لباس، آپ کے بال آقا کی زلفے، ہمیشہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زلفے رکھی، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کبھی شانوں تک آ گئی، شانوں سے نیچے نہیں، کبھی نہیں رکھی، شانوں سے بس چھو گئی، یہ آقا نے رکھی. آج میری باتیں بڑی دقیانوسی معلوم ہوتی، بہت پرانی باتیں، آج تو کوئی نہیں رکھتا، بڑے بڑے مذہبی لوگ زلفے نہیں رکھتے، یہ کیا بات کرتا ہے؟ آؤ کتابیں میں دکھاتا. ہاں حلق کرایا، احرام سے باہر ہونے کے لیے سر اقدس منڈوایا، پھر اب یہ کہ بال بڑھتے بڑھیں گے، ہمیشہ عادت میرے آقا نے پورے بال، عادت زندگی میں ایک بار بھی سرکار نے سر بھی نہیں منڈوایا، کبھی نہیں منڈوایا، سوائے احرام سے باہر ہونے کے لیے آپ نے سر اقدس منڈوایا. ٹھیک ہے، تو اصل سنت یہ سرکار کی زلفے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے آج اس معاشرے میں کوئی ایسا نہیں جو یہ قربانی دے زلفے رکھے، کوئی نہیں رکھتا. میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا، دو چار ہاتھ اٹھیں گے باقی لوگ شرمندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یا اٹھائے تو سبھی اٹھائے کہ ہم سنت پر قربان ہیں اور زلفے رکھیں گے. تو داڑھی رکھو گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی بڑے آپ تو یہ زلفے کس طرح رکھو گے؟ آپ نائی کو بولو گے میری زلفے بنا، اس کو نہیں آتی، اس کو پتا ہی نہیں ہوتا نائی کو. داڑھی واجب ہے لیکن زلفوں کے لیے کچھ رعایت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، سر پر تیر چلے، حلق پر تیغ چلے، لیکن یہ کہ دامن احمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھوں سے کسی صورت سے نہیں چھوٹنا چاہیے. سرکار کی سنت تو بس چھوٹنی نہیں چاہیے. اللہ ایسا جذبہ ایسا جذبہ ایسا جذبہ آپ سب کو عطا فرمائے، اور آپ سب کے صدقے میں مجھ گناہگار باتوں کو بھی عطا فرما دے.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.